أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واقعی آیت کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی ابھی اس کا تسلسل چل رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. ومن یتبع خطوات الشیطان اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر تو شیطان تو اسے حکم دے گا یا مشورہ دے گا کہ حیائی کے کاموں کا اور منکر کا گناہوں کا بری باتوں کا. وہ تو اکسائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تم ان کے خلاف چلو. ان پر عمل کرنے کی بجائے اپنے رستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی ما زکا منکم من احد ابدا تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی تزکیہ حاصل نہ کر سکتا. یعنی جب کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی خبر ایسی پھیلتی ہے کوئی اسکینڈل اٹھایا جائے تو لوگ اس کی اس برائی کو بہت چکھارے لینے کا بیان کرتے ہیں. جو بھی اسکینڈل ہوتا ہے وہ خود بہت پاک صاف مزکہ ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, معصوم عن الخطا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی اگر کسی کو سنبھالا نہ ہو اور توفیق نہ دی ہو گناہوں سے بچنے کی, کوئی شخص اپنے بل پر خود پاک اور مزکہ نہیں ہو. یعنی اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جسے اللہ نے بچایا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ایسے معاملے کو دیکھ کر تو اس کی رحمت ہے مجھ پر, اس کا شکر بجا لائے, اس کا احسان مانے, بجائے اس سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں تو بہت پاک صاف ہوں اور ساری خرابی اس میں. ولیکن اللہ یزکی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ فرماتا ہے جس کا چاہتا ہے. اللہ سمیع العلیم اللہ سننے والا ہے جاننے والا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اور دیکھو قسم نہ کھا بیٹھے وہ لوگ کے جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور جو کشادہ حال ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہے, وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ آئندہ وہ نہیں دیں گے رشتے داروں کو اور مسکینوں کو اور ان کو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے, اس قسم کی قسم نہ کھا بیٹھے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا بلکہ چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو معاف کرے اور اس سے درگزر کرے. یہ آیت جو ہے اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یوں کہنا چاہیے کہ ان کی شان میں بھی ہے اور ان کے لیے ایک خاص اللہ نے پیغام بھی دیا اس کے ذریعے. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ سادہ بڑا مسلمان بھی اس مہم میں شریک ہو گئے تھے اس طوفان اٹھانے میں منافقین کے ساتھ, کیونکہ یہ احکامات اس طریقے سے واضح طور پر ابھی آئے بھی نہیں تھے. انہی میں ایک حضرت مصطح ایک صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر کے عزیزوں میں سے ہیں, ایک رائے کے مطابق ان کے بھتیجے ہیں یا خالہ زاد بھائی ہیں بہرحال, اور وہ فقراء میں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق ان کو باقاعدہ کچھ دیا کرتے تھے, ان کی مدد دیا کرتے تھے, کچھ روزینہ ان کا گویا کہ مقرر کیا ہوا تھا انہوں نے. تو جب وہ مصطح بھی شریک ہو گئے اس کے اندر اس دکان میں اور حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس مصطح کی مدد نہیں کروں گا. یہ بالکل ایک نیچرل ایک ریئیکشن تھا جو ان کا بنا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی, تو اپنی بیٹی کے معاملے میں یہ معاملے اس قسم کا اس کردار ہے شخص کا. تو فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب فضل بنایا ہے اور انہیں کشادگی بھی دی ہے, وہ قسم نہ کھائیں کہ آئندہ وہ نہیں دیں گے ایسے لوگوں, بلکہ چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. اور آگے بڑا اپیلنگ انداز ہے, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دیا کرے. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدا یا ربنا انا نحبو, تو نہیں ہے ہمارے پروردگار, ہم تو ضرور چاہیں گے کہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. چنانچہ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر جو ان کی مدد اور جو بھی معاملہ تھا اس کو بحال کر دیا. اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان پر کہ جو پاک دامن بیبیاں ہیں, جو غافلات ہیں یعنی بالکل سیدھی سادھی بھولی بھالی اور صاحب ایمان ہیں, لعنو فی دنیا والآخرہ, ان الزام لگانے والوں پر پھٹکار ہے, لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں بھی, ان کے ہاتھ بھی اور ان کے پاؤں بھی, کہ جو کچھ وہ کرتے رہے دنیا میں. یہ بھی ایک منظر ہوگا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ گناہگاروں کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس کی زیادہ تفصیل آئے گی تو یہ حالی مسئلہ. تو یہ جو مجرم ہیں جو الزام لگاتے ہیں ان کے خلاف تو ان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے اللہ کی عدالت جب ویدی میں رکھتی ہوں اللہ دین حق, اور اس دن پورا دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا قرار واقعی بدلہ. یہاں پر دین جو ہے بدلے کے معنی میں آیا, جو صحیح صحیح ان کا جائز بدلہ بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں قرار واقعی سزا جو ہے ان کی, اللہ تعالیٰ ان کو دے کر رہے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق ہے اور باتوں کو کھول کر بیان فرمانے والا ہے مبین. القبیطات للقبیطین والقبیطون للقبیطات, جو خبیث خواتین ہیں وہ ان کے لائق خبیث مرد ہیں, اور جو خبیث مرد ہیں ان کے لائق خبیث عورتیں ہی ہیں. والطیبات للطیبین, اور جو پاکیزہ خواتین ہیں نیک بیبیاں ہیں ان کے لائق ہیں پاکیزہ مرد نیک لوگ. والطیبون للطیبات, اور جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لائق ہیں پاکیزہ عورتیں بھی ہیں. اولئک المبرؤون مما یقولون, یہ نیک لوگ جو ہیں یہ پاکیزہ لوگ وہ بری ہیں, وہ علیحدہ ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں اس قسم کے اسکینڈلز میں اور اس قسم کے جو ہے کسی پہ الزام لگانا ہرگز ان کا شیوا نہیں ہے. لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے اور جس سے کریم ہے بہت باعزت اجر ہے اللہ کے یہاں روزی. اس سارے مسئلے کا حل حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کسی کے علم میں آئی بھی ہے, کوئی بات سیکچوئل کرائم خاص طور پر ویسے بھی کوئی آیا کوئی نفس کسی کا آیا ہو, تو وہ تو سطر پوشی ہونی چاہیے, اس کو نہ بیان کیا جائے ڈھانپ لیا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کرنا ہے. اور اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس جو گواہوں کا نصاب ہے پورا چار گواہ پیش کر سکتا ہے, اور نہیں کر سکتا تو اس کو زبان سے نہ ملانا, نکالے اسی وقت جب وہ چار گواہ لائے, اور اس وقت پھر چار گواہوں کے نتیجے میں پھر وہ سب ترین سزا اس کو ملے گی اس مجرم کو, اور وہ ہوگی ادارو سے اشہاد لوگوں کی موجودگی میں عبرت ناک, کہ اگر بات نکلی ہے تو ساتھ ہی پتہ لگے گا اس کی سزا یہ ہے, ورنہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے اس قسم کی کوئی بات. تو یہ ہے اسلام کا جو اس میں تعلیمات کے ہندو آسان, کہ پھر وہ عبرتناک سزا ہوتی ہے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اور واقعی پر ہمارے یہاں جو افغانستان میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ اس میں ناموافق حالات کے باوجود طالبان کو جو کامیابی ملی کہ کرائم فری سوسائٹی انہوں نے بنا دی, اور میں کیونکہ دو مرتبہ اللہ نے مجھے موقع دیا جانے کا, تو میں تو اس کا عینی گواہ ہوں, عینی شاہد ہوں کہ جو وہاں کے حالات تھے خوب سکون امن و امان. یہاں پر جیل تھی جلال آباد میں جو تین صوبوں کی مشترکہ جیل ہے, تو میں نے وہ اپنے میزبان سے پوچھا تھا کہ یہاں قیدی بہت زیادہ ہوتے ہوں گے, جیل کم پڑتی ہوگی. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے معروف اور نہیں یعنی ملتب کے تحت تو لوگوں کو ہم لاتے ہیں تھوڑی سی سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ کہ جو جن کو آپ جرائم جانتے ہیں جو آپ کے نزدیک جرائم ہیں ان جرائم کے حوالے سے تین صوبوں کے کل تین قیدی ہیں اس وقت جیل میں. کیسے ہوا یہ؟ وہ اسی طریقے سے کہ جب سزا وہ لیتے تھے تو فوری عدل و انصاف اور جب بات ثابت ہو گئی تو پھر اسٹیڈیم میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا جو بھی سزا ہے. اس سے معاملہ بالکل سدھر گئے, بالکل امن و امان, کامل امن و امان. تو یہ حکمت ہے اس کے اندر کہ سزا تب دی جائے جب بالکل آخری درجے میں جرم ثابت ہو جائے, ورنہ آپ کو درگزر اس کو عام بھی نہ کرو, اس بات نکالو نہیں اس سے. اور جب ثابت ہو جائے تو پھر سب کریں سزا اور وہ اسلامی ریاست دے گی اور عبرتناک سزا ہوگی تاکہ دوسروں کو کام ہو جائے. یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اے ایمان مت داخل ہوا کرو کسی کے گھر میں جو تمہارے گھر نہیں ہے اپنے گھروں کے سوا. حتی تستانسوا, جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو. وتسلموا علی اہلھا, اور جب تک ان گھر والوں پر سلام نہ کہہ لو. اب آگے کی جو ہدایات ہیں سب نے معاشرت کی, وہ اسی پاکیزہ معاشرے کو پیدا کرنے کے لیے جو حد بندی ہے, جو اصول ہے, جو قواعد ہیں, معاشرت کیسی ہونی چاہیے, گھروں کے اندر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, اور جو اختلاط مرد و زن ہے اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں, یہ بڑی باریکی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ ہدایات دی گئی ہیں تاکہ وہ معاشرہ, پاک معاشرہ, پاکیزہ معاشرہ بنن دے سکے جو اللہ چاہتا ہے, اور جس میں اس قسم کے کرائم اور اس قسم کے جو اسکینڈل ہیں نہ وہ بنے نہ وہ عام, ان پر میکسیمم جو حد بندی اور پابندی ہو سکتی ہے وہ لگ جائے. تو کسی کی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اسے اجازت نہ لے لو یا تعارف پیدا نہ کر لو اور جب تک کہ انہیں سلام نہ کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, تذکر کروں, اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور ان باتوں سے غور و فکر کرو. فیصل تجربہ کیا عدل, تو اگر تم نہ پاؤ کسی کو تم بات سے سلام کہہ رہے ہو, صحیح طریقہ یہ ہے ادھر کے باہر جا کر دروازے پر تین مرتبہ السلام علیکم کہو وقفے وقفے سے, کوئی جواب نہ آئے تو فرمایا سدا تک شروع ہے حق چاہیے تم, تو گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اس کی اجازت نہ ملے. کسی نے دیش کی اجازت دے رکھی ہو کہ میرا گھر خالی میں ہو تو چلے جایا کرو, وہ اور بات ہے. ادر وائز تمہیں حق نہیں ہے کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو جب تک کہ وہ گھر والا آپ کو وہیں پر اجازت نہیں دے رہا. وہی صحیح میں نے کمر جو ہوں پڑھ جاؤں, اور اگر تمہیں کہہ دیا جائے جواب ملے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو. اب یہ وہ طالبات سے جو ہمارے تو حساب سے کہیں ہمارے ذہن میں تو فٹ ہوتی نہیں کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ ہمیں اٹینڈ نہ کرے, تو یہ تو وہ دنیا جو مرتے دم تک نہیں بھول سکتا, معاف بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اندر سے آپ نے جا کے السلام علیکم کہا صحیح طریقہ تو یہ ہے, لیکن آپ کو اگر بڑے بڑی کوٹیاں ہیں آپ کی آواز کو پہنچے گی نہیں, بیل دے دی ہے تین مرتبہ, اور پھر وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ جی اس وقت تو ہم مصروف ہیں, کسی مہمان کو اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہماری کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے کوئی, تو آرام سے لوٹ جانا چاہیے. اس لیے کہ آپ جو گئے ہیں تو آپ کو ٹائم لے کے گئے ہیں, ان سے ان کی اپنے معمولات ہیں, ان کی اپنی پرائیویسی ہے, ان کی اپنی روٹین ہے, کسی کی روٹین کو ڈسٹرب کرنا اس کی پرائیویسی میں مخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا اس کا. تو یہ ہے اصول, آرام سے لوٹ جاؤ بغیر کوئی دل پر ملال لائے ہوئے. کہتے بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. ہوا اس کا رکھوں, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ کا مدون عظیم, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ, تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم داخل ہو جاؤ ان گھروں میں کہ جہاں کوئی رہتا بستا نہیں ہے. فیہا متاع لکم, اس میں تمہارے ضرورت کے سامان ہیں, یعنی پبلک پلیسز جو رہائشی نہیں ہے, مارکیٹس ہیں, دفاتر ہیں, مساجد ہیں, یہ سب جو ہے ان میں داخل ہو سکتے ہیں آپ بغیر اجازت کے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اے نبی کہہ دیجیے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, عفت و عزت کو کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور جو حرکتیں یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر. اب یہ اسی پاکیزگی کا حصہ ہے. نگاہیں نیچی رہیں اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. چیک ڈسپلن جو ہے یہ اہم ترین اصول ہے. اس میں پوری طرح سے پابند ہو جائے. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. اور اہل ایمان خواتین سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں. ولا يقين زينتهن إلا ما ظهر منها. اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو کہ کھلی ہے اس کے سے جو از خود ظاہر ہے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے جس میں ذرا تفصیل میں اختلاف ہے, لیکن ایک چیز آپ سمجھ لیجیے کہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے آیات جو آ گئی ہیں سورہ احزاب کی کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو اور تمام مسلمان خواتین سے کہہ دیجیے کہ اپنی بڑی چادر کے پتو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں, یعنی جب گھر سے نکلے تو یہ چہرے کے اوپر بڑی چادر کا کمرے لٹکا لینا چاہیے. یہ ہے جو حجاب کا حکم ہے جو اس وقت آ چکا ہے. اب یہاں جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا ہے کہ یہاں اصل میں سطر کی بات ہو رہی ہے, گھر کے اندر کے پردے کی بات ہو رہی ہے. کہ گھر کے اندر بھی جن خواتین سے پردہ نہیں ہے اس کی تفصیل آگے آ جائے, وہاں بھی آنکھیں جو ہے مرد اپنی نیچی رکھیے تو کچھ بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اور رشتے دار ہیں جن کا ذکر آگے آ جائے گا, خالائیں ہیں اور وہ خفیہ ہیں ان سے پردہ نہیں ہے, ساتھ ہیں یہ سب ہیں, لیکن یہ کہ وہاں کی نگاہ جو ہے وہ نیچی رہنی چاہیے اور اس کے اندر بھی ایک نگاہوں میں پاکیزگی رہنی چاہیے گھر کے اندر رہتے. اور عورتیں بھی جو ہے اگر سے مردوں کو پردے کے لیے تو پردہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے, وہ چاہے باہر ہو یا اندر ہو, تب بھی عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نگاہ بھر کر دیکھے مردوں کو, وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے. ان اینی کیس یہ ہے تعلیمات. اور اپنی وہ زیبائش ظاہر نہ ہونے دیں مگر وہ کہ جو اسود ظاہر ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے اسود ظاہر میں کہ جیسے عورت کا قد بت ہے, اس کے جسم کی ایک شیپ ہے, اللہ نے دی ہے, اس کے اندر مردوں کے لیے کشش ہے, وہ کتنا بھی سادہ لباس اوڑھ لے پہن لے اور کتنا بھی وہ کرے, وہ چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو نمایاں ہوتی ہے. وہ تو اسود ظاہر ہے, اس پر اس کو کنٹرول نہیں ہے, وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر. ونجوزی کبھی خوب نہیں مارا جو بھی ہند. اور چاہیے کہ اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار دیا کریں. یہ اضافی طور پر جو سینے کو چھپانے کے لیے, اور یہ بھی زینت کا جو ایک بہت بڑا مقابلہ نے بنایا ہے اور عورت کے اندر اس کے حسن و زینت کے حوالے سے, تو اس کو بھی پورے طور پر سب پر چھپانے کے لیے بکل مار دیا کریں اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر. ولاسی نزینت ہوں نہ بہو لکیل. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے خاوندوں کے سامنے, شوہر الآبائن. یہ رسک آ رہی ہے کہ جو محرم ہے مرد ان کے سامنے ایک عورت آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ. عورت کے سطر میں, سطر عورت جو ہے وہ پورا جسم عورت کا سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا کے, اور ہاتھ جو ہے وہ کلائی تک اور پاؤں کسنے تک, باقی پورا جسم ہر وقت ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے. الا یہ ہے کہ کوئی ضرورت پڑے, جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کی ضرورت ضروری ہے کوئی حصہ جسم کا کھولنا, تو اس قسم کا معاملہ جو ہے. ادر وائز یہ سطر ہے, جیسے مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے, گھٹنا بھی شامل ہے, کہ یہ حصہ جسم کا ہر حال میں ڈھکا ہو اور کوئی مرد بھی دوسرے مرد کا یہ حصہ نہ دیں. اسی طرح عورت کا تو پورا جسم عورت ہوتی ہے, چھپانے کی چیز. مستورات کا مطلب ہوتا ہے جسے چھپا دیا گیا ہو, تو عورت اس لائق ہے کہ اس کو چھپایا جائے, اس کا جو ہے سطر پورا جسم ہے سوائے ان تین چیزوں کے جو میں نے دھیان دیا. تو وہ اپنے خادم کے سامنے آئے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو پردہ اس کا بالکل نہیں ہے. الوابا ہننا, اور جن سے اس کا پردہ نہیں ہے اس کی رشتہ رہی ہے, ان کے باپ, باپ کے ساتھ ہی دادا بھی شامل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ چچا اور مامو بھی شامل ہو جائیں گے. الوابا بول دین, یا خالد کے باپ یعنی سسر, اس سے بھی اس کا پردہ نہیں. الگنا ہند, یا بیٹے اس کے. الگنا بولت ہند, یا خالد کا کوئی بیٹا ہے پہلے سے اس کی کسی وہ پہلی شادی سے اور وہ اب اس نے اب اس خاتون سے شادی کی ہے, تو سابقہ جو اس کی شادی سے جو بیٹا تھا وہ بھی اس کے لیے پردہ نہیں ہے اس عورت کے لیے. او اخوانہم یا اپنے بھائیوں سے, او بنی اخوانہم یا اپنے بھتیجوں سے, او بنی اخواتہم یا اپنے بھانجوں سے, او نسائہم اور یا اپنی جان پہچان کی عورتوں سے. یہ بھی بہت عجیب بات ہے جو یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ بالکل غیر عورتیں جن کی تہذیب اور ہے, جن کا کلچر اور ہے, جن کا رہن سہن اور ہے, اپنی عورتیں جو ہیں ان سے بھی دور رہیں, ان سے بھی پردہ کریں, ڈیٹیچ ہوں. ہر معاملہ کا صحیح بات ہوں یا وہ کہ جو ان کی مل کی زمین ہے, ان کی باندیاں, اوستا بہین غیرجال, یا ایسے زیر کفالت مردوں کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہے جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں. کوئی بہت برا شخص ہے گھر میں, اگرچہ قریبی رشتے دار نہیں ہے لیکن اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, تو آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اس کی خبر گیری کے لیے, کوئی مریض ہے بہت قسم کا, تو یہ اس کو بھی ایکزمپٹ کیا گیا. ابھی پتلی لذیذ الگ میں ضرور آ رہا ہوا تو نسا, یا وہ لڑکے کے جو ابھی یعنی بچے جو ابھی عورتوں کے خفیہ معاملات سے واقف نہ ہوں, اور عورتیں اپنے پاؤں مار کر نہ چلا کریں تاکہ ظاہر ہو جائے جو چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے زینت اور زیورات, یعنی اگر کوئی پہنی ہوئی پاؤں میں کوئی کازیب وغیرہ ہے تو اس کی زنکار وہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کی بھی آواز آ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور توبہ کرو اللہ کی جناب سے مل کر سب اے مومنوں, یعنی اس میں مرد اور خواتین سب کے لیے حکم ہے, تاکہ تم فراہ پاؤ, وان کبل ایام منکم الصالحین من عبادکم و اموالکم. اسی پاکیزہ ماحول کے حوالے سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی جوان شخص بغیر نکاح کے نہ ہو, اس باشے جو فساد پھیلنے کے لیے جو ایک مواقع ملتے ہیں کہ جب بیٹھی رہتی ہیں بیوائیں ہیں تو جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے اب دوسری شادی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ پھر معاشرے میں وہ ٹیڑھی نظروں سے دیکھی جائے گی. یہ جو چیزیں ہیں, یا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکے ہیں اب عمریں کافی ہو گئی ہیں لیکن یہ بھی شادی نہیں کر رہے, یہ غلط ہے. تو ان کے بول ایاما, یہاں تک کہ جو ایاما ہے یعنی بیوہ اور رنڈوے, اس میں دونوں آ جائیں گے. عورت ہے تو بیوہ کہلائے گی اگر اس کا شوہر مر گیا, مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ رنڈوا کہلائے گا, تو یہ دونوں کو کور کرتا ہے. بس ان کا نکاح کر دیا کرو تم میں سے, یعنی ان کو بھی روک کر گھر نہ بٹھاؤ. والصالحین من عبادکم و اموالکم, اور تمہارے اپنے غلاموں اور باغیوں میں سے بھی جو جی صلاحیت ہو, نیک ہو یا جی صلاحیت ہو نکاح کے قابل ہو, ان کے بھی آپس میں نکاح کر دیا کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ مفلس ہیں, فقیر ہیں, غلام ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی شخص کوئی عورت بے نکاح نہ ہو. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے جاننے والا. والنکاح فی الجزیرۃ لا یجدون نکاحاً, اور جو شخص بالکل ہی نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو, استطاعت نہ ہو, اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو دہیج میں دینے کے لیے, بالکل مفلس سنداش, فرمایا کہ اب یہ نہیں کہ چونکہ وہ نکاح نہیں کر سکتا تو اس کو اب زنا کا لائسنس مل گیا کہ دوسرا رستہ جو ہے اس کے لیے کھول دیا جائے, نہیں, وہ اپنے آپ کا دھیان کرتی ہے اس پر والیستعفف, بچائے اپنے آپ کو زنا سے, حتی یغنیہ اللہ من فضلہ, اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی حالات اچھے کر دے اور وہ قابل ہو کہ کسی کو نکاح ملا سکے, اپنے فضل کرم سے اس کو غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب, اب غلاموں کے حوالے سے ایک اور ہدایت یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ غلام تمہارے جو مکاتبت کرنا چاہیے, یہ مکاتبت جو ہے, ابھی ایک صاحب اس سے پوچھ بھی رہے تھے کہ غلاموں کا معاملہ جو ہے یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو بالکل منسوخ نہیں کیا گیا قرآن مجید میں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ ضرور کہا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ کرو, کوئی گناہ ہو جائے تو سارے کے طور پر غلام آزاد کر دو, یہ ساری چیزیں ہیں اس کو جو ہے اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی کی طرف اقدامات کی ہیں. بہت بڑی نیکی کا کام ہے کسی کی گردن چھڑانا, غلام آزاد کر دینا, اپنے پیسوں سے غلام خریدو آزاد کر دو, بہت بڑا نیکی کا کام. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی بین نہیں کیا گیا, ختم نہیں کیا گیا. اور اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آئندہ پھر جہاد و قتال کے مراحل ہوں, پھر ایسی صورتحال ہو اور وہاں سے جو ہے وہ ان کے جو جنگی قیدی ہیں ان میں مرد اور عورتیں بھی آئیں اور پھر ایسی صورتحال ہو کہ ان کو تقسیم کرنا پڑے, تو اس کے لیے ہے. لیکن آج کل ایز سچ یہ غلامی کا انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے, اس وقت نہیں تھا مطلب. آئندہ ہو سکتا ہے کہ یہ حالات ہو. تو بات کرتی ہے اس میں غلاموں کے حوالے سے حکم آ رہا ہے کہ کوئی غلام یہ چاہے کہ اپنے آقا سے اس سے معاہدہ کرے کہ میں تمہیں اتنے پیسے کما کر لا دوں گا تو پھر تم مجھے آزاد کر دینا. لازو پاس ہوتا ہے کوئی غلام, کوئی غلام ہے بہت ہی صلاحیت ہے, صلاحیت والا ہے, کمائی کر سکتا ہے, اس کو کئی ہنر آتے ہیں, وہ طے کر لے کہ بھائی اتنی رقم ہے میں تمہیں لا کر دے دوں گا, اتنا بھی مجھے اچھا ملا, لیکن پھر میں دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. تو اس کو انکریج کیا گیا کہ اگر کوئی مکاتبت کرنا چاہے تو ضرور کر لینا چاہیے اور باقی لوگ بھی اس غلام کی مدد کریں تاکہ وہ آزاد ہو سکے. اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. وہ لگی نے قبول کتاب امیدہ مل کر تینام کو, اور تمہارے جو مین دل کے یمین ہیں تمہارے مملوک غلام, وہ اگر تم سے مکاتبت کرنا چاہیں فقرا کی ہوں تو پھر ان کو لکھ دیا کرو, یعنی وہ مکاتبت کر دیا کرو. ان عالم تم کی ہنسائی واپ, اگر تم دیکھو ان کے اندر کوئی بھلائی کوئی صلاحیت, وہ آ تو ہوں ممبار اللہ لگی آکات. اب دوسرے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے ان کو دو تاکہ وہ جلد از جلد اس سے فارغ ہو جائیں, غلامی سے نکل سکے. ولا تکلیفوں کا تیار شکر عالم بغا, اور اپنی دادیوں کو مجبور نہ کیا کرو بدکاری پر. جو زمانے میں رواج تھا ان سے بھی جو ہے کسب کیا جاتا تھا, اس کے پیسے کمانے کا ذریعہ تھا, اس کو بھی روک دیا گیا. ان عرض میں کہا سنم جبکہ وہ عفت کی زندگی کی خواہاں ہوں, جب تب اور حیات دنیا, اور تم چاہتے ہو کہ ان کے ذریعے وہ دنیا کی زندگی کا مال کما دو. وَمَن مِن بَعْدِ رحیم, اور جو کوئی اپنی باندیوں کے ساتھ یہ جبر کرے گا کہ ان کو مجبور کرے کہ وہ جسم پروشی کرے, تو اس میں محدود ہے کہ پھر وہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. اور جن کو مجبور کیا گیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے, یعنی انہوں وہ تو مجبوراً کر رہی ہیں, باندیاں ہیں, اصل جرم تو ڈھا رہے ہیں ان کے مالک, ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ان باندیوں کے حق میں غفور ہے, رحیم ہے, بخشنے والا ہے, مہربان. ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات, اور ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف واضح اور روشن آیات احکام. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم, اور مثالیں اور تمثیلیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وموعظة للمتقين, اور نصیحت متقین کے لیے, یعنی یہ نصیحت تو اللہ کی طرف سے ہے, اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں کچھ خدا کر سکے. اللہ نور السماوات والارض, یہ درمیان میں ایک رکوع ہے, پانچواں رکوع جو اس صورت کا بالکل مرکزی رکوع ہے. نو رکوع ہے کل, چار رکوع ایک طرف چار دوسری طرف, اور درمیان میں یہ خوبصورت نگینہ ہے گویا ہار کے اندر, اور اس سے بہت عظیم مضامین بیان کر رہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذریعے ہی ساری روشنی ہے, کہ اللہ کو پہچانو گے تو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. خالق کون ہے, مالک کون ہے, اس کی صفات کیا ہے, اس نے کیوں پیدا کیا, ہمارا انجام کیا ہے, وہ سارا کچھ, وہ تمام جو بنیادی سوالات ہیں وہ جیسے ایک دم اندھیرے میں روشنی ہو جائے اور ہر چیز جو ہے واضح ہو جائے, یہ اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور اگر اللہ ہی کو نہیں پہچانا تو انسان اندھیرے میں ڈالا تو یہ مانے گا, وہ پھر شک اور غیر کا شکار ہو جائے گا, سکیپٹک ہو جائے گا, خود اپنے وجود کے بارے میں بھی شک کرنے لگے گا. یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. تو علم کی روشنی اور حقائق کے بارے میں معلومات تبھی حاصل ہوتی ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. مثلا نور ہی کا مشکات ان کی یہاں مصباح, اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تاپ ہو اور اس کے اندر ایک چراغ ہو. اور یہاں نور سے مراد تقریباً تمام مفسرین کے نزدیک نور ایمان کی مثال آ رہی ہے. ایمان کا نور جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے, اس کی حقیقت ایک تمثیل سے واضح ہو رہی ہے کہ جیسے ایک تاپ ہے اس میں ایک چراغ ہے, المصباح کی زجاجہ, وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے, یعنی قندیل کی شکل ہے. الزجاجہ جانتے ہیں کل قبل زبری, اور وہ شیشہ ایسے صاف ستھرا چمکدار ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور اس میں جو تیل جلایا جاتا ہے وہ ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے حاصل کیا گیا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی بہت ہی فائن کوالٹی کا وہ تیل ہے. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ یکاد زیتونہ یضیء، قریب ہے کہ وہ تیل بھڑک اٹھے، یعنی وہ جل جائے، وہ روشن ہو جائے، وہ قندیل. ولم تمسسہ نار، اگرچہ آگ نے ابھی چھوا نہ ہوا، ابھی آپ دیا سلائی قریب لا رہے ہیں اور وہ ہڑک اٹھتا ہے، وہ اتنا فائن. نور علی نور، روشنی ہے روشنی پر. اب یہ ایک تمثیل ہے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ داغ جو ہے وہ انسان کا یہ جو سینے کا پنجرا بنتا ہے، یہ داغ کی مانند ہے، اس کے اندر ہے وہ ایک چراغ قلب. وہ قلب جو ہے اگر وہ صاف شفاف ہو، وہ مقدر نہ ہو گیا، اس کا جو شیشہ ہے وہ ایک قندیل کی مانند ہے، غلط ماحول غلط تربیت سے وہ مقدر ہو جاتا ہے. اگر کسی کی وہ نور فطرت سلامت ہو اور وہ قلب اپنی صحیح حالت پر ہو اور نور فطرت اس کے اندر باقی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے ہر شخص کے اندر معرفت رکھی ہے، تو جیسے ہی نور وہی اب کا جو ہے اس کے اوپر فیضان ہوتا ہے اور وہ ابھی قریب بھی پہنچتا ہے وہ نور، کہ یہ اندر کا چراغ بہت اٹھتا ہے، اس کو لپک کر قبول کرتا ہے اور یہ دو نور مل جاتے ہیں، ایک نور وحی اور ایک نور فطرت، اور اس کے ملنے سے نور ایمان تشکیل پاتا. یہ ہے اس کا حاصل، اور یہ اس کی سب سے بڑی مثال جیسے میں نے کہی اس کا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں گواہی خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کا اپنا نور فطرت صاف شفاف تھا، اس میں کوئی تعصبات شرقی غربی نہیں تھا معاملہ، وہ کسی تعصب کی وجہ سے گدلا نہیں ہوا تھا، ان کا آئینہ قلب جو ہے بالکل صاف تھا، وہ توحید جو ہے انہوں نے اس میں پورے طور پر کار بند تھے، شرک نے اس کو گدلا نہیں کیا تھا، مقدر نہیں کیا. تو جیسے ہی وہی کیا آواز خان میں آئی تو حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دعوت دی ہے، ایک لمحے کے توقف کیے بغیر انہوں نے قبول کیا اور ایمان لایا. یہ ہے مثال ایمان کی، نور ایمان کی، دو نوروں سے مل کر یہ بنتا ہے. نور اعلی نور، روشنی ہے روشنی پر. یاد اللہ وہ نور ہی میں یشا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور کی، اپنے اس نور کی جس کو چاہتا ہے، نور ایمان جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. وَيَوْزِ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. اللہ فی کل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر شے قائم رکھتا ہے. یعنی ان مثالوں سے لوگوں کو کچھ سہولت ہو جاتی ہے حقیقت کو سمجھنے میں، ورنہ ایسے جو حقائق کو تو جاننا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے دنیا میں رہتے ہوں، جس زمان و مکان کی عبود میں رہتے ہوں، لیکن مثالوں سے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں فرما دیتا ہے. فی بیوت الذین اللہ ینظر ویذکر فیہ اسمہ، ان گھروں میں بھی جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کا بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، جو سب کے تو لوگ کی یاد الغدو الاصحاب، یہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نور ایمان دیا ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں اس کی ان گھروں میں صبح و شام، یعنی مسجدوں میں، ان کا دل جو ہے مسجد میں لگتا ہے، عبادت میں، نماز میں طبیعت جو ہے وہ لگتی ہے، دوڑ لگاتے ہیں اللہ سے. تجار اللہ تو ہی تجارت اللہ، وہ باہمت مرد کہ جنہیں داخل نہیں کرتی نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سودا لین دین خرید و فروخت، عرضک ردان وحفاظ الصلاۃ وحفاظ الزکاۃ، اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکات ادا کرنے سے، ان چیزوں میں غافل ہو کر دنیا کی مشغولیات میں بھی وہ مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکات سے، نہ اللہ کے ذکر سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس سے کہ جس دن دل اور نگاہیں الٹ کی جائیں گی. یہ اس کی کیفیت ہے، اس کی حیبت ہے، اس کا احساس. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلے میں بدلہ عطا فرمائے ان کے بہترین کاموں کا، یا بہترین بدلہ عطا فرمائے ان کے کاموں کا، ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیے. ویزیدہم من فضلہ، اور وہ اپنے فضل سے بھی نوازے. ایک تو اجر ہے جو ان کے اعمال کا ملے گا، اور ایک اللہ کی طرف سے فضل ہوگا اضافی، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ رزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے اور اس پر اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حد وہ حساب، وہ کسی حساب کتاب سے نہیں ہے، وہ تو فضل ہے بے حد و حساب. والذین کفروا اعمالہم کسراب بالقیامۃ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کٹین میدان ہو یا صحرا ہو اور اس پہ ایک سراب ہو. یہ کفر جو ہے دونوں معنی میں ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ منافقین کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے کفر کر کیا، ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا جو سارا ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، زبان سے تو مانتے ہیں اللہ کو اور آخرت کو لیکن لگے ہوئے دنیا کمانے میں اور ان کو کوئی تمیز نہیں ہے حلال حرام کی، ایک کیا ہوا انہیں سب، تو وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے تو ممکن ہے، آخرت کو نہیں مانتے، کامل گواہی دے رہا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں پر یہ مثال ثابت آ رہی ہے، منافقین اور وہ کہ جن کی ساری ترجیح دنیا ہی ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایسے ہیں مثال جیسے ایک چٹیل میدان ہے یا صحرا ہے اور اس میں سراب ہے، وہ چمکتی ہوئی ریت، یا سب مقام اللہ، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، بوجھ سے وہ پانی بہنے رہتا ہے محسوس ہوتا ہے، حد کا اللہ جان، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس تک لب یہ جو بھول چاہیے تو کچھ نہیں پایا وہاں پر، پانی تو نہیں ہے وہ تو ریت ہی ہے، وہ جتنا آگے جائے گا وہ پانی اور دور نظر آئے گا اس سے، کسی کا نام سراب ہے. وجہ بنتا ہوں ہینڈ ڈاؤن، اور وہ پائے گا وہاں پر اللہ کو، یعنی اللہ کا فیصلہ آخر موت آئے گی اسے حرام ہے، توقع اور رشادہ، اور اللہ پورا پورا کر دے گا اس کا حساب، وہ صحیح اور حساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے میں والے. یہ مثال کیا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ظاہر کو نیکی کی ہے، کوئی خدمت خلق کے کام کیے ہیں، کوئی ہسپتال کھول دیا، کوئی اور کام حکومت کو دلا دیا، کبھی حاصل صاحب کی قبر پر لات مار دی، کسی فقیر کو کچھ دے دیا، اگر یہ کچھ ہے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے کچھ کام تو کیے ہوئے نا، اگر کوئی آخرت ہے بھی تو وہاں پر ہمارا اعمال نامہ بالکل خالی نہیں ہے. تو لیکن یہ لوگ جو ہیں جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں ہوا، یہ سب اعمال اکارت گئے ان کے، سب ضائع ہوئے، ان میں سے کوئی بھی وہاں قبول ہونے والا نہیں. اس لیے کہ دنیا میں جب دنیا ہی انسان کی مطلوب و مقصود بن جائے تو وہ بظاہر نیکی کے کام بھی کرتا ہے، عام طور پر ریاکاری کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں میں اپنا چرچا کروانے کے لیے، چنانچہ وہ کسی کو دے گا بھی تو اخباری فوٹوگرافروں کو بھی بلائے گا، ساتھ تصویر کھنچ جائے اور اخبار میں بھی چھپ جائے، ریکارڈ رہے، یہ سب چیزیں جو ہے ان کا وہاں کوئی اللہ کے یہاں برکات کے برابر سب نہیں. اور سب رومات ان کی باہر منجی گی، اور یا پھر مثال ہے کفر کے لیے، ایک اور مثال آئی، یہ وہ کفر ہے شریف کفر جس کے اندر کوئی بلبنے کی نیکی بھی نہیں ہے، دکھاوے کی نیکی بھی نہیں ہے، ایک انسان ڈوبا ہوا ہے نفس پرستی کے اندر. ہمارے اس کی مثال ایسے ہی ہے تظلمات ان کی باہر رچی گن، جیسے گہرے سمندر میں تاریخیاں ہوں، اندھیرے ہوں، یکشان بہت منکوں کی موج اور موج پر موج اٹھ رہی ہو، منکوں سے ہی سہار اور اوپر بادل بھی ہے، یعنی رات کا وقت ہے، سمندر کی تہ میں یعنی بالکل اندر گہرائیوں میں جو تاریکی ہے اور اوپر بادل بھی ہے کہ ستاروں کی بھی کوئی ٹمٹماہٹ ہے اس کے کو بھی کوئی کرن نیچے نہ پہنچ سکے، یہ ہے کمپلیٹ ڈارکنیس کی ایک مثال، شدید تاریکی، انتہائی گھنا اندھیرا جسے کہیں گے آپ. تو فرمایا تم باغ گنا تو تباہ، یہ تاریکیاں ہیں تاریکیوں پر، اندھیروں پر اندھیرے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہمارا بھاؤ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، اتنی تاریخی انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے اپنا ہاتھ نکالا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے اس کا، لیکن وہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. وزن کا یہ تعبدہ جب نور اور سما رہے گی نور، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کہاں سے آئے گا نور؟ وہ ایمان کی وسطی اسے کہیں سے نہیں مل سکتی جس کے دل کو اللہ ہی موت کر. یہ بھی تمثیل ایسی ہے کہ اس کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ فرینچ ایڈمرل تھا کہ جس کی نظر سے یہ بات گزری ہے کہ قرآن مجید میں ایسی تمثیل ہے، کیونکہ وہ بحریہ کا آدمی تھا تو اسے تجربہ تھا، اس کی عمر لگے سمندروں میں گزری تھی، تو اسے معلوم تھا کہ سمندر کی تہ میں جب اوپر بھی بادل ہو رات کے وقت کی تاریخی کا عالم ہوتا ہے. تو یہ جب اس نے پڑھا اور اس کو تحقیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سمندری سفر کیا یا آپ کی زندگی سمندروں میں گزری، جب معلوم ہوا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو وہ بھی حقانیت کے قائل ہوا کہ جس ایسی تمثیل پیش کرنا ناممکن ہے جس نے خود یہ تجربہ کر کے نہ دیکھا ہو. چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی پھر ایمان لے آئے تھے. الحمد للہ یوسف کے رہو بن سماواسی بتاؤ. کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کی تصویر میں مشغول ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, وہ قلم صاف اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے وہ اللہ ہی کی تصویر کرتے ہیں. کلو کا دعالی میں سولا کہوں وہ تصویر, ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تصویر جو ہے وہ سیکھ رکھی ہے, جان رکھی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے نماز بھی ادا کرتی ہے اور تصویر بھی کرتی ہے اپنے اپنے طریقے پر. اللہ معلوم ان کی قانون اور اللہ جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی کچھ کرنا ہوا کہ بتاؤ اور اللہ ہی کے لیے حکومت بادشاہی آسمان اور زمین کی اور اللہ ہی وسیط اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. الگ قرآن اللہ کی صحابت, کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جو باتوں کو ہاتھ کر لاتا ہے, سن میں یو کو گئی ہوں پھر ان کی تعریف کرتا ہے. بادل آتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, گھٹائیں آتی ہیں اور پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص ترتیب سے سیٹ کرتا ہے. سب نئے بادلوں کو اکاما اور پھر ان کو رکھتا ہے برتے ہیں. وہ جب بارش کا سما بنتا ہے تو بادل سب ایک یکجان ہو جاتے ہیں. فطر الارض یخرجون من خلالہ, اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے ان بادلوں کے بیچ میں سے پانی جو ہے وہ گرتا ہے, بارش نکلتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ, اور وہ برساتا ہے آسمان سے یعنی بادلوں سے اور اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے. یہ جو زیادہ باری ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے برساتا ہے. یکاد صلاح وقتی فیہا من بردن فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء, اور پھر ڈالتا ہے اولے جس پر چاہتا ہے, جس کھیت پر اللہ چاہے پھر وہ اولے برستے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ وہ اس کھیت کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آتے. وَيَصْرِفُهُ عَنْ يَشَاءُ, اور انہیں ہٹا دیتا ہے اس کھیت سے جس سے وہ چاہتا ہے, جس کھیت کو چاہے بچا لے گی اس کا اختیار. یقراض سنا بچی ہی یہ دھنو مل افواب, اور جو بجلی کی چمک ہے وہ قریب ہے کہ نگاہوں کو اونچک لے جائے, اس سے نگاہ جو ہے لگتا ہے کہ ڈائل ہو جائے گی, اس کی شدید چکاچون ہوگی. یہ کل بھی اللہ اللہ علیہ کہ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ ہی بدلتا بدلتا ہے, گردش دیتا ہے. ان نتیجات بہت سردی ہوگی افواہ, یقیناً اس میں ان سب باتوں میں عبرت کا بہت سامان ہے اہل نظر کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابت من ماء, اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار جو پائے جانور پیدا کیے ہیں پانی سے. کبھی وہ میمشی آدھا رکھنی, تو ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو چلتے ہیں پیٹ کے بل یعنی ریگ سے ہے, رکھتا ہی نہیں. کبھی وہ میمشی آدھا رکھنا, ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں, انہیں میں یہ انسان نامی حیوان بھی ہے. وَمِنْهُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ, اور وہ بھی ہے کہ جو چار ٹانگوں پر چلنے والے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے, یعنی اسی کی خلاقی کے یہ مظاہر ہے. کتنا تنوع ہے, کتنی ورائٹی ہے اللہ کی مخلوق میں, کیسے کیسے چیزیں اللہ نے پیدا کی. ان اللہ آگاہ کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے نازل فرما دی ہے واضح اور روشن آیات اور واضح اور روشن احکامات. واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات الحسنى.